أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. محترم علماء اكرام، معزز سامعين، ہمارے محترم استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے، صلاة اور سلام نبی علیہ السلام کی مقدس ذات پر. الحمدللہ، آج جو ہے دوسری تاریخ ہے ذوالقعدہ کی، اور آپ کو پتہ ہے جب بھی مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم آپ کو یاد دہانی کے طور پر، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اللہ جل و علا نے کیا فرمایا سورہ آل عمران میں 31 آیت میں، فَتَّبِعُونِي، اور میری اتباع کرو حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے اور اللہ تعالی ہماری گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے. چنانچہ اسی کے مطابق جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تین دعائیں مذکور مختلف احادیثوں میں، جب مہینہ شروع ہوتا ہے، ہلال و خیر و روشدین، ابو داود کی روایت ہے، تو کم از کم یہ دعا تو یاد کرنا چاہیے، مختصر ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ، رشد کا معاملہ فرمائے. اسی طریقے سے ہم کو پتہ ہے ساؤتھ افریقہ میں خاص طور سے، اور بھی ممالک میں، لیکن ہماری تو زیادہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، تو ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے, اللہ اکبر, اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب و ترضا ربی و ربک اللہ. تو یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے, اللہ تعالی ہمارے ایمان اور اسلام اور ہمارے جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت فرمائیں, ہم کو توفیق عطا فرمائیں. اسی طریقے سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وہاں مسجد الاقصی کے پاس جو ہے جو مقبرہ ہے قبرستان ہے وہ ادھر ہی مدفون ہے رضی اللہ عنہ وارضا. تو فرمایا کہ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ ایک نیا مہینہ شروع ہو تو یہ دعا پڑھنا چاہیے, اللہ اکبر الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ, اور انفرادی طور پر اللہم انی اسألک خیر ہذا الشہر, یا اللہ جو بہترین ہو اس مہینے کے لئے وہ عطا فرمائے اللہ, اور مجموعی طور پر اللہم انا نسألک خیر ہذا الشہر. امام مالک رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے مہینے کے شروع میں بہت زیادہ کام کرتے تھے, تو طلبہ عرض کرتے تھے استاد جی امام دار الحجرہ اب کیوں ایسے کرتے ہیں, تو فرماتے تھے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کہ جب مہینے کے شروع میں کام سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ جو ہے معاملہ فرمائیں گے, تو ہم بھی بجائے اس کی کہ وقت ضائع کرے ہم اس کو استعمال کریں. اس مہینے میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں سیرت مبارکہ سیرت طیبہ میں حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ جو ہے اکثر و بیشتر اسی مہینے میں ہوئے. آپ ملاحظہ فرمائیں سنت السادسہ میں 36 سال ہجرہ کے بعد حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 مختلف روایات ہیں مختلف بخاری شریف میں اور کتابوں میں, سب صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے اور عمرہ کے نیت سے 6 سال کے بعد وہ مشتاق تھے بیت اللہ کی زیارت ہو جائے طواف ہو جائے عمرہ ہو جائے, لیکن وہاں پر حدیبیہ میں اس وقت مسلمان نہیں تھے ابو سفیان اور خالد بن ولید, بعد میں رضی اللہ عنہم پھر ہو گئے تھے. اور پھر جو ہے وہاں آج کل یہ یاد رکھنا چاہیے حدیبیہ کا کوئی بورڈ نہیں ہے, اس جگہ کا نام آج کل شمیسیہ ہے, لیکن اگر آپ مسجد کی طرف چلے جائیں گے تو وہاں لکھا ہے مسجد حدیبیہ, وہ کوہ بھی ہے وہ جگہ بھی ہے وغیرہ جو ہے. تو دیکھیے اس وقت یہ سورہ نازل ہوئے سورہ فتح, سینا عمر جیسے اب قری شروع شروع میں کچھ تعمل تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بنیاد بنایا فتح خیبر کے لیے محرم میں سنت السابعہ 7ویں سال میں, پھر فتح مکہ 8ویں سال میں. تو یہ ہے کبھی کبھی مشکلات پیش آتے ہیں لیکن اس کے بعد فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ, اللہ تعالیٰ کی قدرت فضل سے. تو یہ جو ہے بہت سارے عبرت ہے اس میں بھی ہم کو یاد کرنا چاہیے. سب سے بہترین کتاب جو ہے اس میں حضرت شیخ حضرت مولانا زکریہ نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے حجۃ الوداع و عمرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نے اس کتاب کی تصنیف کی 2-3 دن میں, اور جو ہے رات کو سوئے بھی نہیں, یہ حضرت کی کرامت. اور پھر جو ہے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے اردو ترجمہ کی اس کی, تو بہت بہترین ہے, سب کو علماء طلباء کو جو ہے اس کو مطالعہ کرنا چاہیے حجۃ الوداع و عمرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت سارے چیزیں سیکھنے کی اس میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں سال میں جو ہے اسی مہینے میں ذوالقعدہ میں وہی حضرات پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے عمرۃ القضاء, اور حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ایلچی کے طور پر اندر تشریف لے گئے. دیکھیے یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خصوصیت میں سے ہے, مناقب میں سے ہے, فضائل میں سے ہے. اور 7ویں سال میں جو ہے پھر جو ہے عمرۃ القضاء ہوا اور 3 دن کے لیے اجازت و مہلت. پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں 8ویں سال میں کہ فتح مکہ ہو گیا, پھر حوازن کا مسئلہ حنین سب کچھ, پھر ایک جگہ ہے 30 کلومیٹر دور مکہ مکرمہ سے جیرانہ, تو وہاں پر جو ہے ماشاءاللہ بہت بہترین انتظام بھی ہے وہاں پر, تو وہاں جانا چاہیے. یہ تو علمی بات ہے کہ جو ہے کہ کون سی جگہ بہتر ہے, اگر آدمی مکہ کے اندر ہو کہ تنعیم جائے یا جیرانہ جائے, شوافی کے یہاں جیرانہ بہتر ہے, حنفی کے یہاں تنعیم بہتر ہے, یہ تو بس علمی مطلب مداری طلباء کے لیے وغیرہ جو ہے. تو لیکن کم از کم زندگی میں ایک بار وہاں جانا چاہیے جیرانہ جو ہے, وہاں سے احرام باندھے سنت کی نیت سے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے عمرہ بھی ادا فرمایا. تو یہ تینوں 76 سال 77 سال اور 78 سال کے تینوں ذوالقعدہ میں آئے. یہ مہینہ اتنے مبارک ہے, اللہ جل وعلا نے فرمایا منہا اربعۃ حرم, تو بخاری شریف کی روایت ہے ثلاث متتابعات کہ تین مہینہ تو پے در پے ہے, اس میں ذوالقعدہ ہے, ذوالحجہ ہے, محرم ہے, پھر اس کے بعد رجب ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے پہلے کہ جو ہے عرب بھی اس کو جو ہے بہت مبارک سمجھتے تھے اور جو ہے مقدس سمجھتے تھے. ان کے درمیان باہمی جنگ اور یہ وہ سب لڑائی تو وہ سب موقوف ہو جاتے تھے. ذوالقعدہ ذوالقعدہ بیٹھ جانا تو سب بیٹھ جاتے تھے, کوئی جنگ لڑائی وغیرہ نہیں ہوتی تھی. اور اللہ جل وعلا نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, تو ہم جو ہے اس مہینے میں جو ہے گناہ کے کام سے اجتناب کرے اور جو ہے اچھے اعمال کرے. اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے یہ چار مہینے ایسے ہے اگر آدمی نے اچھے اعمال کی تو انشاءاللہ تو ثواب بھی مضاعف ہے اور ثواب بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی دے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح جو ہے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے اسی ذوالقعدہ میں. اور دیکھیے کہ آج کل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, آپ سے بھی پوچھتے کہ میرے لیے استخارہ کرو یہ کرو, تو ہم تو کہتے کہ تم خود استخارہ کرو. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جو ہے شادی کرو, مطلب یہ ہے کہ سیدہ زینب کے ساتھ. اور پھر جو ہے شروع شروع میں تامل تھا لیکن خیر نکاح ہو گئی. تو پھر اس کے بعد چونکہ وہ بہت مناسبت نہیں تھی تو پھر طلاق کی نوبت آئی. لیکن دونوں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ صرف اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشنودی کے لیے, سیدہ زید بھی رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح, تو اللہ تعالیٰ نے کیسے نعم البدل عطا فرمایا یہ سوچنے کی چیز ہے. جب بھی ہماری نیت صحیح ہو صرف اور صرف خالصتاً لوجہ اللہ ہو, ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ ہم کو نتائج دنیا میں بھی اور آخرت تو ہے ہی, فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرۃ. اب دیکھیے دونوں کے لیے, زید رضی اللہ عنہ شروع شروع میں زید بن محمد رضی اللہ عنہ, پھر آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ, کہ ان کے جو والد صاحب ہے نسب نسلن اسی کی طرف جو ہے نسب ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نام کٹ گیا تو ظاہر بات ہے وہ ذرا مغموم بھی تھے, لیکن اللہ جل وعلا نے قرآن میں صرف ایک صحابی کا ذکر فرمایا فلما قضا زید, یہ ہے ان کی فضائل مناقب, اے زید تم نے اتنے کام کی, اللہ جل وعلا نے آپ کا نام جو ہے نام نامی کا ذکر فرمایا قرآن شریف میں. یہ تو ہو گیا زید کا. آپ جو ہے سیدہ زینب, آپ نے بھی صرف اور صرف خالصت وجہ اللہ یہ کام کیا. تو عدت کے بعد سب کچھ اللہ نے کیا فرمایا اسی مہینے میں ذوالقعدہ میں, اور جو ہے فرمایا زوجنا کہا, اللہ جل وعلا نے خود نکاح فرمایا حبیبنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ. ظاہر بات ہے ہم کو پتہ ہے عربی میں مقولہ ہے, کہتے ہیں ادورتان لا تتفقان, جبکہ دو تین چار بیوی تو آپس میں ہمیشہ کچھ, تو وہ فرماتی تھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اے آپ ازواج مطہرات کہ آپ کے خاندان والے والد صاحب دادا نے نکاح پرایا, دیکھیں میرے لئے اللہ جل وعلا نے فوق سبع سماوات میری نکاح پرایا. یہ ہے صحابہ کہ ان کی شان میں اللہ جل وعلا نے کیا کیا. تو یہ سبق ہے ہمارے لیے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ذوالقعدہ میں کہ غزوہ خندق پیش آیا, احزاب پیش آیا, حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. جب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آگے بھی جانا ہے, یہ لوگ غدار ہیں, انہوں نے خیانت کی بنو قریظہ والوں نے. احزاب تو مشرکین تھے مکہ کے, یہ بنو قریظہ والے بھی شامل تھے, منافقین بھی شامل تھے, کہ ان کو ایک سبق سیکھنا چاہیے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وہاں گئے جہاں پر یہ بنو قریظہ تھے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تین قبیلے تھے ان کے, بنو قریظہ, بنو قینقاع, بنو نذیر. تو یہ بنو قریظہ یہودی کے ساتھ, پھر انہوں نے کہا ہمارا ایک حلیف ہے مکہ کے زمانے میں سعد بن معاذ, انہی پر آپ فیصلہ چھوڑ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اسی پر خوش ہوں گے. تو دیکھئے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کیا فرمایا کہ جو ہے ان کے مردوں کو قتل کرنا چاہیے, باقی کو قید کرنا چاہیے. وہ کیا فرمایا حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا سعد رضی اللہ عنہ وردا, آپ نے وہی حکم فرمائی اور فیصلہ فرمائی جو کہ حکم اللہ ہے. اس سے ہم کون سی سبق سیکھتے ہیں؟ الحب للہ والبغض للہ, الولاء والبراء. کہ یہ نہیں کہ ہمارے دوست ہیں, یہ ہے وہ ہے حلیف ہے, تاکہ ہم جو ہے فیصلہ کو تبدیل کریں. نہیں, یہ جو ہے ہمارے لیے ایک سبق ہے, جو دین ہے, دین کی حفاظت. اگرچہ ہمارے دوست ناراض ہو جائیں, تو دیکھیں اس میں بہت سے سبق بھی ہیں. قوموا الی سیدکم, سعد بن معاذ تو ان کے کتنے مناقب ہیں, سبحان اللہ. تو یہ ایک واقعہ پیش آیا. پھر ہمارے زمانے میں اکثر ہم تھے اس 1982 میں, یہ ایریل شیرون جو ہے جس کو کہتے ہیں بھوچے اور بیروت, انہوں نے کہا ان فلسطینوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے. آپ سب جو ہے اصل مصیبت ہمارے یہ ہے کہ سب سے پہلے آیت جو ہے جو نازل ہوئی اقرا بسمی, اقرا پر ہم عمل ہی نہیں کرتے ہیں. 1982 ذوالقعدہ کا مہینہ تھا, صبرہ اور شتیلہ. آج یہ غیر مسلمان جو منصف مزاج کے, وہ بھی کہتے ہیں کہ دا میسکر آف صبرہ اینڈ شتیلہ. کیسے مسلمانوں کو, فلسطینوں کو, بال بچے کو, مردوں کو اور سب عورتوں کو انہوں نے ذبح کر دیا سب کو. اور یہاں تک ان کی حکومت, اسرائیل کی حکومت نے کہا یہ شیرون جو ہے مجرم ہے. دیکھیے وہ پھر وزیر اعظم سب کچھ بنے, لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, اللہ کی لاٹھی بے آواز. حضرت جب آیا یہ شیرون کا سکرات میں, اللہ جل وعلا نے ان کو اس پر سٹروک ہو گیا تھا. یہ وہ 8 سال جو ہے وہ سکرات کی حالت میں رہے, 8 سال. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. جب ہم اللہ سے دشمنی کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی کرتے ہیں, اسلام سے, تو پھر اللہ تعالی ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. دیکھیں یہ ہمارے سامنے سب آیت ہے. یہ مصطفیٰ کمال اتاترک پتہ نہیں ہم پڑھتے کہ نہیں. آپ جا کر ان کی حالت دیکھیں کہ جو انہوں نے خلافت کو ختم کر دی, سب کچھ پابندی لگائی اذان نماز پر. حضرت آخری 2 سال ان کے سکرات کی حالت میں سب کیڑے نکلتے تھے ان کے جسم سے, یہ سب. تو لیکن ہمارے والے اللہ ہی دا. دیکھیں ہمارے تاریخ میں, ابھی حضرت سے عرض کر رہا تھا, سعودی عرب میں آج 3ری تاریخ ہے. کیا یہ ایک تلاعب تلاعب دین نہیں؟ یہ تو انما نسیع زیارتن, 2 گھنٹے 1 گھنٹے 3 گھنٹے جان ہو گیا. تو یہ حالت ہے آج کا. آج اتوار کے روز ہمارے یہاں 2ری تاریخ, اسرائیل میں نئی حکومت ہے. اب غور کریں دنیا کے حالات پر. عرب ممالک نے ملین ملین ڈالر دی امریکہ میں ٹرمپ کو, اور یہاں اسرائیل والوں کو. ٹرمپ بھی رہیں گے اور نتنیاہو بینجمن نے دونوں چلے گئے. تمہارا کیا؟ ویل للعرب, ویل للعرب. صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں. سوچنے کے ہے ہم سب جو ہے, دعا کرے حرمین شریفین کے لیے مجھے. یہ تو کم از کم جو ہے, ورنہ حالات بہت ہی نازک ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. چلے آگے چلتے ہیں. بہت بڑے بڑے جلیل القدر جو ہے صحابہ تابعین ائمہ کا انتقال ہو گیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا ذوالقعدہ میں. اب جا کر جو ہے جو انگریزی دان ہے, حضرت مولانا ابو الحسن ندوی نور اللہ مرقدہ نے انگلش میں الجلد الثانی سیویئرز آف دا اسلامک اسپرٹ ابن تیمیہ پر پوری زندگی. ہمارا اختلاف ہے ان کے ساتھ, اس میں نہیں کہ ہم اختلاف تھے, لیکن جو اچھے کام کیے اور بہترین ہمارے علماء, حضرت مفتی سعید پالمپوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے استاذ حضرت مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ سے سنا, ابن تیمیہ علامہ تھے, شیخ الاسلام تھے, حدیث میں, تفسیر میں, فقہ میں, تو کھلاڑی تھے لیکن عقیدہ میں اناری تھے. دیکھیں کیسے خلاصہ کر دیا اس نے. تو خیر ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ الاسلام کا انتقال ہو گیا. اور آپ مطالعہ کریں, دمشق میں ایک مقبرہ ہے, اس مقبرہ کا نام ہے مقابر الصوفیہ, یا اہل اللہ اولیاء اللہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن کثیر رحمہ اللہ اسی جگہ مدفون ہیں, مقابر الصوفیہ میں. اور ہم ماشاءاللہ سب کا زیارت بھی کی اللہ کے فضل سے. خیر ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو, آج ہمارے لیے بھی کام کی چیزیں. جب آدمی مشہور ہو جاتا ہے تو بہت سے حاسدین حاقدین بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ابن تیمیہ کے ساتھ یہی ہوا کہ جو حاسدین حاقدین تھے جب پھر گیا وہ امیر کے پاس یہ وہ اس کو جیل میں ڈال دیا. وہی لوگ کچھ مدت کے بعد آیا ابن تیمیہ شیخ الاسلام کے پاس پوچھا جیل میں سب خیریت تھے یہ ہے طنز کے طور پر تو دیکھیے کیسے جواب دی. کہا کہ باطنہ فیہ رحمہ وظاہرہ من قبل الاذى. کہا کہ یا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کوئلہ ہے اس کوئلہ کے ساتھ میں کتابیں لکھتا ہوں جیل کے اندر یہ ہے باطنہ فیہ رحمہ. جب ہم سفر کرتے تھے تو آج کل تو ہم نہیں جا سکتے سب پوچھتے تھے تمہارا جنوبی افریقہ میں یہ ہے یہ ہے. میں کہا جو تم نے کہا صحیح ہے لیکن یہی حالت ہے باطنہ فیہ رحمہ وظاہرہ من قبل الاذى. آپ جا کر دیکھیں ہمارے ساؤتھ افریقہ کو ایسے شاندار جامعات دارالعلوم ہیں ایسے آزادی ہے مساجد ہے علماء ہیں جو آپ کے ملک میں کبھی میسر نہیں ہے. دیکھیں یہ اللہ کا ایک فضل ہے کرم ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے اس کو دائم رکھے اور قائم رکھے. ایک تو یہ. دوسرے ابو جعفر امام طحاوی رحمہ اللہ کا انتقال بھی ہو گیا آخر ذوالقعدہ میں. یہ سب یہ سلفی حضرات آج بھی قبول کرتے ہیں عقیدت الطحاویہ سب سے بہترین کتاب ہے اور ماشاءاللہ حضرت کی جو ہے شرح بھی ہے یہ ہے وہ ہے. تو ہم جو ہے سب جو ہے یہ کتابیں ہمارے سامنے رکھے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور آخر میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے حالات بھی نازک چل رہے ہیں سب کچھ جو ہے تو ہم ہر روز جو ہے دو رکعت نماز پڑھے فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہر روز قتل غارت اغوا جو ہے سب واقعات ہمارے سامنے ہیں. اللہ جل وعلا ہم سب کی حفاظت فرمائیں امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں اور جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں اور جو اس بیماری میں مبتلا ہے اللہ جل وعلا ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں. وآخر دعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قبلہ مفتی صاحب دیگر حضرات علماء کرام اور دیگر ہمارے سامعین کرام یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. آج اس آیت کریمہ کے تعلق سے دو چار باتیں ذکر کرتے ہیں. جو آیت کریمہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آیت کریمہ ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ہمارے حضرات علماء کرام اور ماشاءاللہ طلباء عزیز بھی ہیں, وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کریمہ کو اگر سمجھنا ہے تو وہ آیت کریمہ قرآن مجید میں کتنے مواقع پر آئی ہیں, کتنی جگہ کے اوپر میں وہ مضمون آیا ہے, وہ ساری کی ساری آیتوں کو جب ملایا جائے, ساری آیتوں کو جمع کیا جائے, اور ساری آیتوں کو جمع کرنے کے بعد بیک وقت ان ساری آیتوں کا اگر مطالعہ کر لیا جائے تو پھر آیتوں کا پورا مضمون آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتا ہے. یہ آیت کریمہ کے اندر میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے یہ قرآن مجید کے اندر میں تین جگہ کے اوپر میں آیا ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی سورہ بقرہ اس میں اجمالی طور پر آیا ہے, اور پانچویں پارے کے اندر میں یہ آیت کریمہ آئی ہے کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا. اس آیت کریمہ میں اور اجمالی طور پر ہے, اور اس کے بعد پارہ نائن میں تقریباً چار آیتوں میں یہ مضمون تفصیل کے ساتھ آیا ہے. یہ چھ آیتوں کو ایک جگہ کے اوپر میں ساتھ میں رکھنا چاہیے, اور یہ چھ آیتوں کو ساتھ میں ملا کر کے پھر ہمیں قرآن مجید کی ان آیتوں کو سمجھنا چاہیے. ہماری یہاں کہا گیا القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ دوسری آیت کریمہ کی وضاحت کرنے والی ہے. یہ تین آیتوں کے اندر میں جو واقعہ بیان کیا گیا وہ واقعہ کیا ہے اس کا ایک خلاصہ اس وقت ذکر کرنا ہے. جیسا ابھی میں نے ذکر کیا پارہ نائن کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ پہلی بات تمہید کے طور پر ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر میں کیا مضمون بیان کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں اس وقت تین قومیں ہیں, ایک کا نام رکھا جاتا ہے یہود, ایک کا نام رکھا جاتا ہے کرسچن عیسائی نصارہ, اور تیسرے نمبر کے اوپر میں مسلمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے عبادت کا ایک دین مقرر کر دیا خاص عبادت کرنے کا. ایمان والوں کے لیے جمعہ کا دین ہے, یہود نے اپنے لیے سنیچر کا دن کا انتخاب کیا, نصارہ نے اپنے لیے اتوار کے دن کا انتخاب کیا. پھر ہمارے یہاں اور ان کے یہاں کے اوپر میں فرق یہ ہے کہ جب ان کے یہاں پر یہ بتایا گیا کہ سنیچر کا دن عبادت کے لیے ہے تو اس کا معنی یہ نکل آیا کہ جمعہ کے دن مغرب کی اذان سے لے کر سنیچر کے دن مغرب کی اذان تک انہیں سارا کا سارا وقت عبادت ہی میں رہنا ہے, اور کوئی کام اقتصادی لائن کا روزی وغیرہ کمانے کا کوئی کام نہیں کرنا ہے. اور اگر انہوں نے اتوار کے دن کا انتخاب کیا تو اس کا معنی یہ نکل آیا کہ سٹرڈے فرام مغرب تل سنڈے مغرب نو اینی وقت وہ دنیا, کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا ہے, سارا کے سارا وقت ان کو عبادت میں گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ ہر معاملے کے اندر میں آسانی کا معاملہ فرمایا. ہماری یہاں جمعہ کے دن کی فضیلت بتائی گئی لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی جمعہ رات کے دن مغرب سے دکانیں بند کر دینا ہے اور جمعہ کے دن کے اندر میں کوئی کام نہیں کرنا ہے. قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں علماء نے فرمایا کہ جمعہ کی پہلی اذان کے ساتھ دکانیں بند کر دینا ہے, پہلی اذان کے بعد کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں, اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب جمعہ کی نماز ہو جائے, جمعہ کی نماز ہو جانے کے بعد آدمی اپنی روزی کو حاصل کر سکتا ہے, تو بہت لمیٹیڈ ٹائم ہمارے لیے بتایا گیا, باقی پورے دن کے اندر میں کمانا کام کرنا ساری باتوں کی اجازت ہے. اللہ کل حال یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے جو بنی اسرائیل ہیں ان کا ایک واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر میں فرماتے ہیں کہ یہود سے کہا گیا تھا کہ سنیچر کا دین تمہارے لیے عبادت کرنے کا ہے. یہ لوگ کانت حاضرت البحر, سمندر کے کنارے کے اوپر میں رہنے والے تھے. ان کے یہاں کوئی دکان وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا. ان کے لیے روزی کمانے کا راستہ یہ تھا کہ وہ سمندر کے کنارے پر جاتے تھے, جانے کے بعد فشنگ کرتے تھے, مچھلیوں کو لاتے تھے, لانے کے بعد مارکیٹ میں سیل کرتے تھے اور اپنا کام چلاتے تھے. ہر جگہ کے اوپر میں روزی کمانے کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منڈے ہیں, ٹیوزڈے ہیں, وینسڈے ہیں, تھرسڈے ہیں, فرائیڈے ہیں, سنڈے ہیں, ان تمام کے تمام دنوں کے اندر میں مچھلی کا شکار کرنے کی اجازت ہے. لیکن فرمایا کہ سٹرڈے کو اجازت نہیں ہے. یہ دن تمہارے لیے عبادت کا ہے, اس دن کے اندر میں تمہارے لیے مچھلی کا شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو یہ حکم دیا گیا, ایک سٹرڈے کو انہوں نے صبر کیا, دوسرے سٹرڈے کو صبر کیا, تیسرے کو ایگنی کیا ہے صبر کیا, اب ان کے صبر کا دامن لبریز ہو گیا. کہا یہ ہم سے اب صبر نہیں ہو سکتا ہے. پھر یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا امتحان لیتا ہے, اور بندوں کے امتحان لینے کی الگ الگ ایگنی کیا ہے شکلیں اور صورتیں ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ سنیچر کے دن کے اندر میں شکار نہیں کرنا ہے, تو اللہ کا کہنا یہ ہوتا کہ سنیچر کو سمندر کے پانی کے اوپر میں اتنی مچھلیاں آ جاتی بلکہ ان کے پیروں کے اندر میں آ جاتی. وہ چاہتے بھی ہیں پکڑنا, لیکن چونکہ پکڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد سنڈے کو جب جاتے فشنگ کرنے کے لیے, چار گھنٹے بیٹھ کر کر کے آئے, مکھیاں مارتے رہے, ایک مچھلی ان کے سامنے نہیں آ رہی ہے. منڈے بھی ایسے ہی گیا, ٹیوزڈے بھی ایسے ہی گیا, سارے کے سارے ہفتے کے اندر میں نہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھائی 8 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک ایک کسٹمر نہیں, اور جمعہ کی اذان ہو گئی 15 کسٹمر آ گئے. اب آدمی کے لیے امتحان کا موقع آ گیا کہ نماز پڑھنے جاؤں یا دکان کے اندر میں جاؤں. یہاں بھی ایسا ہوتا تھا کہ سنیچر کو مچھلیاں آ رہی ہیں اور باقی دنوں کے اندر میں نہیں آ رہی ہیں. 3-4 ہفتے صبر کرنے کے بعد اب انہوں نے یہ کیا کہ بھائی کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے. تو یہ حیلہ کرنے والے لوگ تھے, یہ تدبیر کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے یہ کیا کہ سمندر کے قریب کے اندر میں بڑے بڑے پول بنا لیے, سوئمنگ پول بنا لیے, اور سنیچر کا جب دین آتا اور سمندر کے اندر میں جب پانی کی موجیں اٹھتی, تو پانی کی موجوں کے اٹھنے کی وجہ سے پانی کے اندر میں جب تیزی آ جاتی, تو پانی کے ساتھ بہت ساری مچھلیاں وہ پول کے اندر میں چلی جاتی. اس کے بعد جو نکلنے کا راستہ تھا پانی نکلنے کا, وہ راستہ وہ بند کر دیتے تھے. اس کے بعد جب پانی نیچے اتر جاتا, یہ پول کے اندر میں پانی رک جاتا, یہ لوگ سنیچر کے دن اب مچھلیاں نہیں پکڑتے بلکہ یہ کہتے تھے کہ اتوار کو پکڑ لیں گے. تو بند کر دیا گیا سنیچر کو اور پکڑ لیا گیا اتوار کو. گویا انہوں نے یہ کہا کہ ہم سنیچر کو نہیں پکڑتے ہیں بلکہ اتوار کو پکڑ رہے ہیں. حالانکہ یہ حیلہ کیا ایک حرام کام کو حلال کرنے کے لیے. جب یہ صورت حال وہاں پر پیش آئی, قرآن مجید نے فرمایا کہ وہاں 3 جماعتیں ہو گئی قوم کے اندر میں. کون سی 3 جماعتیں ہو گئی؟ پہلے نمبر کے اوپر میں گناہ کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے اور یہ تدبیر کرنے والے, اور اتوار کے دن سنیچر کو روک کر اتوار کے دن مچھلیوں کو پکڑنے والے, یہ نافرمانی کرنے والے پہلے نمبر کے اوپر میں تھے. دوسرے نمبر کے اوپر میں یہ اتوار کو جب اس طریقے سے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جاتے تھے, بعض اللہ کے بندے اتوار کو آؤٹ گشت کے لیے جاتے تھے, اور آؤٹ گشت کے لیے جا کر کے ان کو منع کرتے تھے کہ بھائی یہ غلط کام ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تو یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو گویا ایک گشت کرنے والے لوگ ہیں, دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں، تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے ہیں. یہ دو جماعتیں ہو گئی. تیسرے نمبر کے اوپر میں ایک جماعت وہ تھی، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جب یہ نہیں مان رہے ہیں اور اپنے گناہ کے اوپر میں ڈٹے ہوئے ہیں تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کا کیا فائدہ، ایسے لوگوں کو ہمیں نہیں سمجھانا چاہیے. ہماری نماز ہو رہی ہے، ہماری زکوٰۃ ہو رہی ہے، ہماری تلاوت ہو رہی ہے، ہمیں ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. علماء نے فرمایا تین جماعتیں ہو گئی، ایک عاصی نافرمانی کرنے والی، ایک ناہین روکنے والی، اور تیسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا گیا ساکتین خاموش رہنے والی. تین جماعتیں یہاں پر ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، جب یہ لوگ اپنی نافرمانی کرنے سے باز نہیں آئے تو یہ دعوت کے کام کرنے والوں نے ان کے ساتھ تعلق ختم کیا. جہاں وہ رہتے تھے اور جہاں یہ رہتے تھے، دونوں کے درمیان کرنے میں دیوار بنا دی کہ بھائی تم اپنا گناہ کا کام کرو، ہم تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دن عذاب آیا، اور عذاب کی صورت کیا آئی کہ یہ مچھلیوں کو پکڑنے کا ارادہ کرنے والے تھے، اس سے پہلے کہ صبح ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کونوا قردۃ خاسئین، یہ نافرمانی کرنے والوں کو اور اللہ کے حکم کے توڑنے والوں کو اور حلال کو احرام کو حلال کرنے والے حینہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے صبح میں ان کو حکم دیا کونوا قردۃ خاسئین، وہ تمام کے تمام لوگوں کو ذلیل بندر بنا دیا، ان کی شکلیں بندروں کی طرح ہو گئی. علماء نے لکھا ہے کہ تین دن تک وہ بندر کی حالت میں رہے، اور تین دن کے بعد وہ تمام کے تمام کو ختم کر دیا گیا. بعض مبصرین نے تعداد لکھی ہے کہ یہ 20,000 کے قریب لوگ تھے جن کو نافرمانی کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر کی شکل میں منتقل کر دیا. قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور اس سے پہلے آتا ہے کہ جب وہ منع کرنے والے لوگ منع کرنے کے لیے جاتے تھے تو خاموش رہنے والے ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ کیوں دعوت دے رہے ہیں، آپ کیوں ان کو منع کر رہے ہیں، بار بار آپ ان کے پاس کیوں جا رہے ہیں، لِمَ تَعِزُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرتا الى ربكم ولعلهم يتقون. تو دعوت کے کام کرنے والوں نے دو باتیں بتائی کہ بھائی آپ ہم کو کہتے ہیں کیوں ان کو سمجھاتے ہیں، تو کہا ہمارے سمجھانے کی دو وجہ ہے. پہلے نمبر کے اوپر میں فرمایا معذرتا الى ربكم، تاکہ کل قیامت کے میدان میں ہمارے لیے جواب دینا آسان ہو جائے کہ تمہارے سامنے گناہ کا کام ہو رہا تھا، آپ نے گناہ کرنے والوں کو کیوں نہیں روکا اور گناہ کرنے والوں کو کیوں منع نہیں کیا. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنے طور پر کوشش کی سمجھایا، اور دوسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، بھائی سمجھاتے رہنا چاہیے، بتاتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سارے نہیں، بعد اس کے اندر میں سے ماننے والے ہو جاتے ہیں، قبول کرنے والے ہو جاتے ہیں. نصیحت کی بات اگر اخلاص کے ساتھ کہی جائے اللہ تعالیٰ سننے والے کے دل کے اندر میں اثر پیدا کرنا ہے. آگے قرآن مجید کے اندر میں فرمایا لعلہم یتقون فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. فرماتے ہیں کہ جب یہ عذاب آ گیا تو نافرمانی کرنے والوں کو تو بندر بنا دیا گیا، اور یہ دعوت کا کام کرنے والے جو تھے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ان کی حفاظت فرما لی. یہ جو گشت کرنے والے لوگ جن کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ جن کو معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن محض اس بنیاد پر کہ نافرمانی کرنے والوں کو سمجھایا تھا، دعوت دی تھی، صحیح بات ان کو بتائی تھی، یہ دعوت کے کام کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی نافرمانی کرنے والے تو گئے بندر کی شکل میں اور دعوت کا کام کرنے والوں کی نجات ہو گئے. تو ساکتین کا معاملہ کیا ہوا؟ جو خاموش رہ گئے تھے ان کا معاملہ کیا ہوا؟ طبقات ابن سعد میں واقعہ لکھا ہے بہت تفصیل کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت کریمہ سمجھا رہے تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کر رہے تھے اور سب جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تفسیر کے اندر میں کتنا بڑا ہے. جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے کرتے یہاں پر پہنچ گئے وقف ساعتن, تو تھوڑی دیر کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور پڑھنے والے جو طلبہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس نے سوال کیا کہ بھائی نافرمانی کرنے والے تو گئے, دعوت کا کام کرنے والے بچ گئے, یہ خاموش رہنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ کہا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے, یہاں ان کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے, خاموش رہنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا, جیسے کلاس کے اندر میں سوال کیا جاتا ہے تو ایسے موقع کے اوپر میں کہا جاتا ہے الفضل للمتقدم, آگے بڑھنے والے کے لیے فضیلت ہے. کسی کے پاس کوئی جواب ہے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا ان کی جواب, میرے پاس جواب ہیں. یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آ گیا, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہے. اور آپ جانتے ہیں معارف القرآن میں سورہ محمد کی تفسیر میں ایک جگہ کے اوپر میں مفتی صاحب رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ غلاموں کے ساتھ مسلمانوں نے اور اسلام کی تاریخ نے جو احسان کیا دنیا کی کسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی. میں یہاں صرف چند ناموں کا ذکر کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر میں 70 غلاموں کو آزاد کیا. حضرت عباس بن عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے انہوں نے بھی 70 غلاموں کو آزاد کیا. حکیم ابن حزام نے 100 غلام کو آزاد کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 غلام کو آزاد کیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2400 غلاموں کو آزاد کیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ذوالقلعہ حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 8000 غلاموں کو آزاد کیا اور عبد الرحمن بن عوف نے 30000 غلاموں کو آزاد کیا. آتک سلاسین الف من العبید, 30000 غلاموں کو آزاد کیا. یہ حضرت اکرمہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی 68 ہجری کے اندر میں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جن کا نام حضرت علی بن عباس بن عبداللہ ہے انہوں نے اپنے والد کے میراث کے اندر میں آئے ہوئے جو غلام تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرینڈ سن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے جن کا نام خالد بن یزید بن معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کی وفات کے بعد ان کے غلام حضرت اکرمہ کو خالد بن زید کے ہاتھ میں 4000 دینار کے اندر میں بیچ دیا. جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے جو اصل اوریجنل جو باس تھے مالک تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے مجھے بیچ دیا اور مجھے فروخت کر دیا, یہ جب ان کو پتہ چلا تو حضرت اکرمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ بن عباس کے بیٹے ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد ایک بڑا تاریخی جملہ کہا. انہوں نے کیا تاریخی جملہ کہا؟ بعت علم ابی کا بے اربات آلہ پہ دینار ہیں. تمہارے باپ کا دیا ہوا علم یہ 4000 دینار میں آپ نے بیچ دیا. تمہارے والد کے پاس رہ کر کے جو علم میں نے حاصل کیا اور قرآن مجید کی تفسیر جو میں نے حاصل کی, آج 4000 دینار کی وجہ سے آپ مجھے بیچ رہے ہیں اور دوبارہ مجھے غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو ان کے بیٹے حضرت علی جو حضرت عبداللہ بن عباس کے صاحبزادے ہیں ان کے اوپر میں بڑا اثر ہوا اور کہتے ہیں راح مباشرتن الى خالد بن یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فوراً حضرت خالد بن یزید کے پاس گئے. بے مکمل ہو گئی تھی, ایگریمنٹ ہو گیا تھا, پیپر ورک ہو گیا تھا, پیسے کلیکٹ کر لیے گئے تھے. اب مبی کو صرف سپرد آئے کہ نہیں کیا کرنا تھا. یہ ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد یہ کہا کہ میں نے یہ غلام بیچ تو دیا لیکن اب بیچنے کے بعد میں افسوس کر رہا ہوں. بعض مرتبہ آدمی ایک چیز کو بیچ دیتا ہے اور بیچنے کے بعد افسوس ہوتا ہے. سامنے والا آدمی ایڈوانٹیج لیتا ہے کہ گولڈن چانس ہے, قیمتی چیز ہے, معمولی قیمت کے اندر میں مل رہی ہیں. یہ ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد یہ کہا کہ من اقال بیع نادم ہی اقال اللہ اثرتہ ہو, کہ اگر کسی آدمی کو بیع کرنے کے بعد افسوس ہو اور اگر افسوس کی وجہ سے فسخ کا مطالبہ کریں, آپ یہ بیع کو فسخ کر دوں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. جب یہ کہا گیا تو خالد بن یزید تیار ہو گئے اور یہ کہا کہ ردنی الیہ ثمنی, آپ میری طرف میری قیمت کو لوٹا دو. انہوں نے 4000 دینار دے دیے, اکرمہ کو واپس لے لیا اور اس کے بعد یہ کہا انت حر لوجہ اللہ, اب آپ کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر میں آزاد کرتا ہے. یہ حضرت اکرمہ کا تھوڑا سا تذکرہ آ گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی اس آیت کریمہ کے اندر میں خاموش رہنے والوں کا کیا انجام ہوا, قرآن مجید میں اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا. تو حضرت اکرمہ نے یہ فرمایا, میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خاموش رہنے والوں کی بھی نجات ہو جائے گی اور خاموش رہنے والوں کی بھی نجات ہو گئی. کہا کیا وجہ ہے, قرینہ کیا ہے؟ تو انہوں نے قرینے کے اندر میں بتایا کہ وہ انہوں نے زبان سے تو منع نہیں کیا تھا, البتہ دل کے اندر میں ناپسند سمجھتے تھے کہ بھائی یہ اچھا کام نہیں ہے, برا کام ہے. اور حدیث کے اندر میں بھی فرمایا وذالک اضعف الایمان, اور دل سے برا سمجھنا یہ بھی ایک ادنا درجہ ہے. تو امید ہے کہ ان کی نجات ہو جائے گی. اس کے بعد دوسرا سوال کیا گیا کہ لیکن قرآن نے تذکرہ کیوں نہیں کیا ان کا, قرآن نے ان کے بارے میں بیان کیوں نہیں کیا؟ اگر ان کے بارے میں قرآن میں بیان کیا جاتا تو جیسے منع کرنے والوں کا تذکرہ قرآن میں قیامت تک رہے گا, یہ خاموش رہنے والوں کا تذکرہ بھی قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر میں رہتا, ان کا تذکرہ کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے عجیب جواب دیا کہا یہ خاموش رہے اللہ بھی خاموش رہ گیا, کہا یہ خاموش رہ گئے اللہ بھی خاموش رہ گیا. اگر تم میرے لیے بولتے میں بھی تمہارے لیے بولتا, تم میرے لیے کیوں نہیں بولے؟ تم خاموش رہ گئے ہم بھی خاموش آئے کہ نہیں کیا رہ گئے. جب یہ جواب دیا تو عبداللہ بن عباس نے قریب میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرا بیگ لے آؤ بھائی. وہ بیگ لایا گیا, بیگ لانے کے بعد وہ کھولا گیا, اس کے اندر میں سے نیو برانڈ دفاع نکالا گیا اور ایسا وائٹ رومال بھی نکالا گیا, اتر کا ڈبا بھی نکالا گیا. اور اس کے بعد حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ فرحا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے, وکسانی حلتن جمیلتن, اور انعام کے طور پر مجھے کرتا عنایت فرمایا. کہ آپ نے وہ جواب دیا جو جواب مجھے سمجھ میں نہیں آیا, اللہ تعالیٰ نے تم کو سمجھا دیا. وفوق کل ذی علم علیم, میری تقریر کا حاصل کیا ہے؟ خاموش مت رہو ورنہ اللہ بھی خاموش رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين محترم علماء کرام مسلمان بھائیوں آپ حضرات کے سامنے اور ہمارے سامنے سیکھنے کے لئے فائدے کی باتیں آ گئیں اور نصیحتیں آ گئیں مفتی عبدالقادر صاحب نے نئے مہینے کے سلسلے میں نصیحتیں فرمائی اور نئے چاند دیکھنے کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں آپ کو سنائیں اور ہمیشہ سناتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں جو اہم واقعات ہوئے تھے ان واقعات میں سے کچھ واقعات آپ حضرات کو سنائے اس کے بعد ہمارے مولانا عباس صاحب نے اصحاب السبت جنہوں نے ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو باطل اور برباد کرنے کے لئے حیلہ اور تدبیر کی اس کے برے انجام کو بیان کیا اور جیسے انہوں نے ایسا کام کیا چاہ جو ذو وجہین ہے اوپر سے اچھا کام اور اندر سے خراب کام اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا کہ بندر بنایا جو انسان کے ساتھ مشابہ ہے کہ اندر سے انسان تھے اور اوپر سے بندر بن گئے اور اس کے بعد وہ برباد کر دیے گئے اور پھر اس کے اندر جو مسلمانوں کے لئے نصیحتیں ہیں وہ بھی مولانا نے بیان فرمائی کہ مسلمانوں کو شریعت کے حکم کو برباد کرنے اور باطل کرنے کی تدبیر نہیں کرنا چاہیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حیلہ اور تدبیر کی دو قسمیں ہیں ایک وہ حیلہ اور تدبیر ہے جس حیلے اور تدبیر سے آسانی پیدا کرنا ہو شریعت کا حکم باطل کرنا نہ ہو بلکہ ایک ضرورت کو پورا کرنا ہو تو ایسی تدبیر خود اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ جس کا مقصد شریعت کو برباد کرنا نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے بدفعلی کی تھی اس نے بدکاری کی تھی زنا کیا اور جب اس کو لایا گیا تو وہ انتہائی کمزور تھا اتنا کمزور یہ بتلایا گیا کہ اگر اس کو کوڑے لگائے گئے تو یہ مر جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہاں ضرورت ہے اس لیے کہ اس کو مار ڈالنا تو مقصود نہیں ہے شادی شدہ نہیں اس لیے فرمایا کہ آپ ایک درخت کی شاخوں سے ایک جھاڑو بنا لے وہ جھاڑو جس میں 100 تنکے ہو یا 100 چھوٹی چھوٹی شاخیں ہوں ان شاخوں سے اس کی پٹائی کرے اس طرح کہ وہ سو کے سو چھوٹی چھوٹی شاخیں اس کو لگ جائیں اور حکم پورا ہو جائے گا لیکن یہ ضرورت ہے اسی طرح معاملات میں ضرورت پڑتی ہے اس کے لئے بھی شریعت نے تدبیر بتلائی ہے تدبیر کر سکتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تشریف لا کر کھجوروں کو پیش کیا جو عمدہ قسم کی کھجوری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیبر کی سب کھجوری اتنی عمدہ ہیں بتلایا گیا نہیں ہم نے ایسا کیا کہ دو سا کا مطلب تقریباً 7 کلو 7 کلو کھجوری دے دی وہ کھجوری جو ادنا اور معمولی تھی اور اس کی جگہ پر ہم نے 1 سا یعنی 3.5 کلو لے لی عمدہ کھجوری 3.5 کلو لے لی اور اس کا ڈبل ہم نے دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک عین الربا یہ تو بالکل سود ہی ہے یہ تو ناجائز ہے ایسا مت کرو ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کر لو کہ تم معمولی کھجورے بیچ دو قیمت کے ساتھ 1 درہم کے ساتھ اور جو 1 درہم آپ کا بنتا ہے اس 1 درہم کے بدلے میں عمدہ کھجوریں لے لو یہ حیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں بتلایا کیونکہ معاملات میں ضرورت پڑتی رہتی ہے لیکن ایسی تدبیر جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کو باطل کیا جائے جیسے ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو برباد کرنا چاہا اللہ کا حکم یہ تھا کہ پورا دن تم عبادت میں رہو اور کاروبار اور تجارت اور کسب مت کیا کرو اور انہوں نے دوسرے انداز سے کسب کرنا شروع کیا کہ تالاب بنائے اور تالابوں کے اندر مچھلیوں کو بند کر دیا تو مچھلیوں کو بند کرنا مچھلیوں کو پکڑنا دونوں کا خلاصہ ایک ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گئے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بندر بنا دیا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے احکام ہیں ان احکام کا ہم اکرام کریں عزت کریں اور ان احکام کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور ایسی تدبیریں نہ کریں جن تدبیروں کی وجہ سے جس ہیلے کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کا حکم برباد ہو جائے اللہ تبارک و تعالی کا حکم ختم ہو جائے نماز پڑھیں شریعت کے موافق پڑھیں نماز میں کھڑا ہو نہ ہو شریعت کے موافق ہو اس لیے کہ انسان کے لیے شریعت کا حکم بہت ہی اعلیٰ درجی کی چیز ہے دنیا اگر چلی جائے گی تو دنیا کے جانے کے بعد تھوڑا سا افسوس ہوگا لیکن دنیا فانی ہے شریعت کا حکم برباد ہو جائے تو شریعت کے حکم کے برباد ہونے کی وجہ سے آخرت کی زندگی برباد ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی کی انتہا اور ختم ہونا نہیں ہے کہتے ہیں ماں کے پیٹ کی زندگی بہت مختصر ہے 7-9 مہینے 10 مہینے اور اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی لمبی ہے تو اس دنیا کی زندگی میں جو لمبی ہے اس میں محنت کرو تو اس کے بعد 2 اور زندگیاں ہیں جو بہت ہی زیادہ لمبی ہیں ایک لمبی زندگی یہ کہ برزخ کی زندگی جو برزخ کی زندگی قبر کی زندگی ہے وہ 1000 سال اور معلوم نہیں قیامت تک کب تک یہ زندگی چلتی رہے گی اس لئے کہ قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسائل بأعلم من المسؤول عنہ, جو سوال کر رہا ہے وَمَا الْمَسْئُولْ عَنْهُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ, جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ سائل کے مقابلے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا. جیسے سائل کو معلوم نہیں کسی طرح اس کو معلوم نہیں جو جواب دے رہا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ مَا أَنَا بِأَعْلَمَ مِنْكَ, میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا, بلکہ فرمایا مَلْ مَسْئُولْ عَنْهُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. اس میں یہ بتایا گیا کہ جو بھی سوال کرنے والا ہو, جو بھی جواب دینے والا ہو, میں ہوں یا کوئی اور ہو, قیامت تک اس کو قیامت کا علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ إِلَىٰ آخِرَ الْآيَةِ. تو بہرحال شریعت کے احکام کی عزت کرنی چاہیے, اور جیسے مولانا نے فرمایا ساکت اور خاموش نہیں رہنا چاہیے, اس لیے کہ خاموش کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کی دل میں کیا ہے. اگر خاموش خاموش رہا ہے اور دل میں انکار ہے تو نجات پائے گا, اور اگر خاموش خاموش ہے اور دل میں انکار نہیں کہتے ٹھیک ہے یہ بھی کرتے رہے, جیسے بعض لوگ کہتے صبح تو شاہ صبح تو جام سے گزرتی ہے اور شب دل آرام سے گزرتی ہے اور عاقبت کی خبر کسی کو ہے, یہاں تو آرام سے گزرتی ہے, وہ کہتے چھوڑ دو ان کو. تو یہ ساکتین جو خاموش رہنے والے ہیں, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی بھی دو قسمیں ہیں, ان کے دل میں کیا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی دین کی دعوت کی جس طریقے پر ہو سب کو توفیق عطا فرمائے. اب میں مختصر طور پر حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات کو سناتا ہوں, اس کے بعد ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی. حضرت کے حکم کے مطابق تسبیحات پڑھتا ہوں, مگر استغفار پڑھتے وقت کیا تصور اور کیا خیال کروں, ارشاد فرمائیں. آپ استغفار 100 مرتبہ صبح, 100 مرتبہ شام قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھ لیا کریں. استغفار میں جو بھی استغفار پڑھ لے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو, اور استغفر اللہ العظیم, یا صرف استغفر اللہ, جو بھی استغفار کا کلمہ ہے وہ پڑھ لے, اور دل سے یہ نیت کرے کہ میں اپنے گناہوں کی, اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں, اور دل سے استغفار کرے. اور دل سے استغفار یہ ہے کہ جو گزری ہوئے گناہ ہیں ان پر پشیمان ہوں, جو فی الحال گناہ ہے ان سے میں نے ہاتھ کھینچ لیا, جو آئندہ کے گناہ ہے ان کی طرف میں واپس نہیں جاؤں گا. یہ 3 ہو گئیں. اور جو حقوق اللہ میرے ذمہ ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کی حقوق وہ میں ادا کرتا رہوں گا, اور جو بندوں کا حق میرے ذمہ ہیں اور میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا, قرضہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ میں ادا کروں گا. یہ 5 ہو گئیں. اور 6ٹھی چیز جا کے 6 نمبر پورے ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ جو غلط کام میں نے کیا ہے اس کو میں مٹاؤں گا. اس لیے اگر میں نے اپنی کسی رشتہ دار کے قبر کو پکا پختہ بنایا ہے تو اس کو میں کچا کر دوں گا. اگر میں نے قبر پر گنبت بنایا ہے یا قبر کے اوپر تعمیر کی ہے تو اس تعمیر کو میں ہٹا دوں گا. تو جو گناہ کی نتیجے میں غلط کام کھڑا ہوا ہے اس کو میں مٹا دوں گا. تو استغفار اور توبہ اس تصور کی جیسے میلا کپڑا گندہ ہو اور پانی کے نل کے پاس بیٹھ کر اس پر پانی کی دھار ڈال کر مل مل کر دھویا جائے اور میل اور گندگی آہستہ آہستہ سے نکل جاتی ہے یہاں تک کہ کپڑا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے, اسی طرح میرے دل پر گناہوں کا میل جمع ہوا ہے استغفار کی برکت سے دور ہو رہا ہے اور دل صاف ہو رہا ہے. درود شریف سے متعلق کوئی نصیحت فرما دے. حضرت نے جواب دیا, درود شریف کے جو صیغے, درود شریف کے جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں ان میں سے جو چاہے اختیار کر لیں. البتہ نام مبارک سے پہلے سیدنا کا لفظ بڑھا دیں, سیدنا محمد اور درود شریف کوئی بھی ہو. اور علامہ مرزوقی سے مروی ہے ایک روایت میں کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ, یہ پڑھ لیا کر یہ بہتر ہے. درود ابراہیمی بہت بہتر ہے. اور اگر اس کے ساتھ ہم جیسے کم ہمت لوگ جن کی ہمت زیادہ نہیں یہ کہہ دے اللہم صلی علی محمد و علی آلہ وسلم, صلی بھی آ جائے گا سلم بھی آ جائے گا, صلاۃ و سلام دونوں آ جائیں گے. تو یہ مختصر درود ہے. اور جب آل محمد کہیں گے تو اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ اس آل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات شامل ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد, وہ اولاد جو اولیاء کرام کے درجے میں تھے, اولاد اور اقارب اور رشتہ دار سب شامل ہیں, اور اس میں صحابہ کرام شامل ہیں. یہ نیت کریں آل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بیویاں شامل ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اولاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور سب اصحاب اور صحابیات سب آل میں شامل ہیں. یہ نیت کر لیں. تو مختصر درود اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم, تسلیما کثیرا کہے یا صرف سلم کہے. تو فرماتے ہیں درود شریف کے جو بھی الفاظ آئے ہیں ان میں سے جو چاہے اختیار فرما لے. اور نام سے پہلے سیدنا یا اس قسم کی الفاظ بڑھا دیں. صلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعترته أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا همّا إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيت, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنے فضل سے قبول فرما دے, جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس سب کو قبول فرما دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, ہمیں اور ہمارے سب طلبہ کو علم نافع نصیب فرما دے, علم عمل تقوی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے, ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے ہمیں عطا فرما دے, ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دے, دونوں جہان کی خیر سعادتیں برکتیں عطا فرما دے, ہمیں اور ہمارے سب دوست و احبابوں کی جان کی مال کی عزت کی ایمان کی اولاد کی حفاظت فرما دے, ہم سب کی دین کی حفاظت فرما دے, دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے, شیطان اور نفس کی مکر و فریب سے سازش سے ہم سب کی حفاظت فرما دے, جو ہمارے درمیان یا متعلقین دوست و احباب میں بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل عاجل دائم مستمر عطا فرما دے, جو وفات پا چکے ہیں خصوصاً اس ہفتے میں اے رب کریم سب کی مغفرت فرما دے, اس ہفتے میں مولانا طہٰ قرآن کا انتقال ہوا, مولانا داود صاحب کا انتقال ہوا, مفتی حسین بیات کی اہلیہ کا انتقال ہوا, مولانا ابراہیم بامجی صاحب کے بھائی احمد بھائی کا انتقال ہوا, دوسرے جتنے ہمارے دوست و احباب ہیں جن کا انتقال ہوا یا مستورات کا انتقال ہوا, اے رب کریم سب کی کامل مغفرت فرما دے, اور جو شہادت والی لائن میں وفات پا گئے ہیں ان کی وفات و شہادت کو قبول فرما دے, دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت ہم سب کے لیے مقدر فرما دے, شرور اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے, اے رب کریم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے, حرام سے سود کی نحوست سے سب کی حفاظت فرما دے, دین اور دنیا دونوں کی سعادت کی کامیابی ہم سب کو نصیب فرما دے, پوری دنیا سے اس وبا کو بیماری کو ختم فرما دے, اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے, اور اس کے اندر اسلام مسلمانوں کے خلاف یا انسانیت کے خلاف جو سازشیں ہیں ان سازشوں کو اپنے فضل و کرم سے ناکام بنا دے, جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی حمایت اور حفاظت فرما دے, اور خلاف عادت ان کو غلبہ عطا فرما دے, اور اسلام اور مسلمانوں کی دشمنوں کو ہدایت دے دے, ہدایت ان کے مقدر میں نہ ہو تو ان کو برباد کر دے, اے رب کریم جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہماری اوپر حق ہو ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے, پوری دنیا میں جہاں جہاں اچھی حکومتیں ہیں اچھے حکمران ہیں جیسے ترکی ہے قطر ہے یا دوسری جگہ بعض جگہوں پر ان کی حمایت اور حفاظت فرما دے, جو برے ہیں اچھے نہیں ہیں ان کو اچھائی اور بھلائی نصیب فرما دے, خیر اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے, مقاصد حسن میں کامیابی نصیب فرما دے, اے رب کریم ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے, جائز دعاؤں کو قبول فرما دے, سب کی علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما دے, اور سب کو خیر اور برکات سے نواز دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما دے, حوض کوثر ہمیں نصیب فرما دے, دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری عیوب کو چھپا دے, اے رب کریم ہماری عیوب پر ستاری فرما دے اور مقاصد حسن اچھے مقاصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے پوری دنیا میں آل حق کی دین مدارس کی مساجد کی مکاتب کی اور تبلیغ جماعت کی دینی تنظیموں کی حفاظت فرما دے اور سب کو سعادت کامیابی عطا فرما دے ہماری دعاوں کو قبول فرما دے اپنے فضل و کرم سے وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Inshallah next week there won't be any majlis. Hazrat will be going to Zambia. The following week inshallah majlis will take place at Sabri Masjid. On the 27th inshallah majlis will be at Sabri Masjid in Lens.